وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
زین محترم، جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن انتہائی مبارک، انتہائی رحمتوں کا دن خدا نے متعلق کے دین میں. جمعے کا دن مخصوص ہے وقت کے امام کے نام سے. ایک بار انشاءاللہ ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اس ہدف کے ساتھ کہ جمعے کے دن ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں اور اس کا قرب حاصل کر سکیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو خطبے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، البتہ میری نماز چونکہ قصر ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ زہر کی نماز اس کے بعد ضرور پڑھیے گا. پہلے خطبے کے اندر، بلکہ دونوں خطبوں کے اندر، جو چیز احتیاط میں کم از کم واجب بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دی جائے. اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت کے لیے، نصیحت کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا قول ہو سکتا ہے جو مولا امیر المومنین نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا. ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. گویا مولا فرما رہے ہیں کہ زندگی اور زندگی میں، دنیا اور آخرت دونوں میں، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تم اللہ کی تقویٰ کو اختیار کرو. دنیا بھر میں ہم کامیاب لوگوں سے کامیابی کا راز پوچھتے ہیں. تو مثال کے طور پر آج کی دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آئے گا کہے گا بل گیٹس نے کامیابی کے لیے یہ کہا، وارن بفٹ نے کامیابی کے لیے یہ کہا، یعنی معلوم دنیا کے دوسرے جن کو لوگ کامیاب کہتے ہیں. تو انتہائی مناسب، ضروری، واجب کہ ہم اپنے مولا سے پوچھیں کہ مولا کامیابی کسے کہتے ہیں. اور مولا فرما رہے ہیں کامیابی دو نقطوں کے اندر: اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، کاموں کو منظم کرو. میں تقویٰ کے بارے میں ابھی عرض کروں گا، صرف اشارتاً کاموں کو منظم کرنا کیا ہے، نظم کسے کہتے ہیں ہم لوگ. تو ہم بہت آسانی سے گھر کے چھوٹے ترین مسائل سے نظم کو شروع کر سکتے ہیں، امام بارگاہ سے شروع کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک سادہ سی بات ہے، نظم کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کو اس کی ترتیب میں قرار دینا. تو آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اسے کسی اور جگہ ہونا چاہیے تھا، یا مثال کے طور پر ان اٹینڈڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر کے اندر ہر چیز اس کی جگہ پہ رکھی ہے تو ہم کہتے ہیں نظم ہے. اور اگر چیز اپنی جگہ پہ نہیں رکھی، ان اٹینڈڈ رکھی ہے، ایک جگہ رکھی ہے جس کا پتہ نہیں یہاں کیوں رکھی ہے، بس آپ نے یہاں نماز رکھی ہے، وجہ سے رکھی ہے، یہاں سجدے گاہ آپ نے جہاں پہ رکھی ہے وجہ سے رکھی ہے، لیکن کوئی چیز پڑی ہو جس کی وجہ بتانا چاہیے کیوں رکھی ہے یہاں پہ، اس کو ہم کہیں گے بے نظم. زندگی بھی ایسی ہے، آپ کی اور میری زندگی میں نظم ہونا چاہیے، یعنی پرائیورٹیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کی پرائیورٹی کیا ہے، اس کو منظم ہونا چاہیے. تو جیسے ہی میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ان پرائیورٹیز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، ہماری زندگی منظم ہونا شروع ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ ریسورسز ہوتی ہیں، ہماری لائف سب سے بڑی ریسورس ہے، ہمارا ٹائم سب سے بڑا ریسورس ہے. اگر ہماری زندگی کا ٹائم صحیح گزر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم منظم ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تقویٰ کے لیے کیا کریں؟ تقویٰ کو بہت سارے طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. تقویٰ کو کبھی پرہیزگاری میں بیان کیا جاتا ہے، تقویٰ کو کبھی اللہ کے خوف میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک سادہ سا کام کریں تو یہ دیکھیں کہ دعاؤں میں جو معصومین نے خدا سے رابطہ بتایا ہے وہ رابطہ کیسا رابطہ ہے، ہمارا خدا سے کیسا رابطہ ہے. مثلاً میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ جب میں خدا سے بات کرتا ہوں تو اس بات میں کیا کہتا ہوں، تو مثال کے طور پر میں خدا سے کہتا ہوں خدایا مثلا میری نوکری پوری کروا دے، میرا کاروبار اچھا کروا دے، میرے بچوں کو یہ کروا دے، مجھے یہ. گویا ہم خدا متعال سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر لے. آیا خدا سے رابطہ یہی ہے؟ ہم خدا سے صرف اپنی ضرورتیں پوری کروانا چاہتے ہیں یا کوئی اور رابطہ بھی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ دعائیں کمال کی دعائیں، جیسے کہ ہر چیز ان کی کمال کی. جمعہ کا دن لگتا ہے جیسے معنویت کا دن ہے، خدا سے رابطے کا دن ہے. اب اس خدا سے رابطے کے لیے کیا کریں؟ تو میں چند دعائیں صرف آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. اور ان دعاؤں کے بارے میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہ دعائیں در حقیقت ہمارے لیے آئیڈیلز کو ایکسپلین کرتی ہیں، ہماری زندگی کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان کر رہی ہوتی. اور اس کا فرق میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں، ہم لوگ معمولاً دعائیں کمیل اردو محاورے کے اندر جب ہم پوچھیں تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ دعائیں کمیل پڑھ لی آپ نے؟ یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھائی اس سینٹر میں دعائیں کمیل پڑھی جاتی ہے. میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دعا پڑھی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ دعا تو مانگی جاتی ہے، تو ہم دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں کیا؟ دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. اور دعائیں ابو حمزہ شمالی کو تو چھوڑ ہی دیتے، جس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کیا. ہم پتہ ہی کیوں نہیں پتا؟ چونکہ ہم نے ان دعاؤں کو نعوذ باللہ تعالی، سد نعوذ باللہ تعالی، اس طرح سمجھ لیا جیسے خدا نہ کرے یہ کوئی ورد ہے، ہم نے ایسے سمجھ لیا. نہیں، یہ دعائیں خدا سے رابطہ ہیں، آپ کو خدا سے اس قسم کے رابطے میں ہونا چاہیے، آپ کو خدا سے یہ مانگنا چاہیے. اب مثال کے طور پر جو بھی آپ دعائیں پڑھیں ترجمہ ضرور پڑھیں، معنی کو دیکھیں ہے کیا. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس دعائیں ہیں جو مولا، سب سے زیادہ دعائیں ظاہر مولا چوتھے امام سے ہمارے پاس پہلے ہوئی ہیں، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک دو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس میں باریکیاں کہاں کہاں اور اس سے ہم استفادہ کیسے کر سکتے ہیں. فرمایا اللہم ارزقنی من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا، خدا تو اپنے فضل و کرم سے مجھے نصیب فرما، مجھے رزق میں عطا فرما. کیا رزق میں خدا عطا کرے؟ رزقا حلالا طیبا، رزق حلال دے، پاکیزہ رزق دے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا معصوم کوئی لفظ ایکسٹرا کہیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے رزق کے اندر حلال اور طیب کے مقابلے میں کوئی چیز حرام ہوگی اور نجس ہوگی. دیکھنے میں رزق لگے گا لیکن رزق نہیں ہوگا، حلال و طیب نہیں ہوگا. کبھی دولت نہیں مانگتے، پیسہ نہیں مانگتے. اللہم ارزقنی من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا، اے خدا تو اپنے فضل وسیع سے، خدا کی فضل پیش آ رہا ہے، یعنی میرا حق نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے جو تو مجھے دے دے. حق نہیں مانگ رہا، میرا کوئی حق نہیں ہے. ہم لوگ جب خدا سے مانگتے ہیں نا تو گویا نعوذ باللہ حکم کر رہے ہوتے ہیں، حق بھی نہیں حکم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر خدایا. امام فرما رہے ہیں نہ یہ کہ ہم حکم نہیں کر سکتے، حق بھی نہیں مانگ سکتے، حق بھی نہیں ہمارا، تو مالک ہے، اپنے فضل سے ہمیں دے دے. اللہم ارزقنی، خدایا مجھے رزق میں دے، من فضلک الواسع، اپنے وسیع فضل و کرم سے، رزقا حلالا طیبا، نہ دولت نہ مال نہ شہرت نہ طاقت، رزق حلال اور طیب. اچھا اب اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ رزق حلال طیب ہوگا؟ فما لا تفقرنی الى احد بعده سواک، یہ رزق ایسا حلال طیب ہوتا ہے اگر حلال و طیب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لا تفقرنی، اے خدایا مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں اپنی زندگی میں انسانوں کی محتاجی دیکھوں، اس کا مطلب ہے حلال طیب رزق نہیں ہے. مجھے بے نیازی ملنی تھی، خدا کے دیے ہوئے رزق سے مجھے بے نیازی کا احساس ملنا تھا، نہ کہ احتیاج کا. اب ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے بعض اوقات، جتنا ریسورسز بڑھتی جاتی ہیں احتیاج اور حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر ریسورسز بڑھ رہی ہوں اور احتیاج اور حرص بڑھ رہی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حلال طیب نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہو گئی. کیوں؟ امام فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا لا تفقرنی الی احد بعده سواک، تیرے سوا میں کسی کا محتاج نہ رہوں. اگر طبیعت میں احتیاج نظر آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے میں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، یہ میرے لیے کچھ کر دے تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ رزق طیب حلال نہیں ہے. اس کے بعد نشانی اور فرمائی، تزیدنی بذلک شکرا، اے خدا جو تیرا رزق ہے یہ رزق میرے شکر میں اضافہ کرے، میں تیری ذات کا شاکر بندہ بنوں. اچھا اگر میں دیکھوں میری زندگی میں رزق بڑھ رہا ہے اور میری عبادتیں کم ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ پاکیزہ رزق نہیں ہے، یہ کوئی غلط رزق ہے، یہ کوئی غلط پیسہ ہے. کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ خدا تو اپنے رزق فضل کرم سے نصیب فرما، تزیدنی بذلک شکرا، میں تیری طرف شکر اور حمد میں بڑھتا چلا جاؤں. اور اگر شکر اور حمد نہیں بڑھ رہا ہے، عبادتیں نہیں بڑھ رہی ہیں، طبیعت کے اندر خدا متعال کے سامنے عاجزی نہیں بڑھ رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ حلال رزق نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل آ گئی. تزیدنی بذلک شکرا وَإِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْرًا، اور تیری طرف میری نیاز مندی بڑھتی چلی جائے. وَإِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْرًا وَبِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ غِنًا وَتَعَفُّفًا، اور تیرے سوا جو بھی ہوں ان سب کے سامنے میری بے نیازی بڑھے اور شرم و حیا بڑھے، عفاف عفت بڑھے میری. ایک آدمی کو ہاتھ پھیلانے کی عادت ہو جاتی ہے، اس کو بھی پیسہ مل جاتا ہے، لیکن یہ جو اس نے ہاتھ پھیلا کے پیسہ مانگا ہے، یہ بے نیازی نہیں بڑھا رہا، یہ تو دوسروں کے سامنے حاجت کو بڑھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ خدا کا دیا ہوا فضل کرم سے رزق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. نعوذ باللہ کوئی شخص کسی کے لیے غلط کام کر کے اپنے پیسے کو بڑھا رہا ہے، یہ فضل و کرم کا رزق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اس کے بعد فرمایا، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا ملیک ہو یا مقتدر، خدا متعال کی خوبصورت اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے. یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا رزق کو بھی بتاتی ہے، رزق کے آثار کو بھی بتاتی ہے، رزق کے نتیجے میں مجھے کیا ملنا چاہیے وہ بھی بتاتی ہے. میں ایک دعا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ماہ رمضان کی دعائیں بہت عجیب دعائیں، آپ ماہ رمضان میں جب بھی تشریف فرما ہوں اور ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کے مفہوم کو ضرور دیکھیے. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. وہ لائف کا آبجیکٹو بتا دیا، گائڈ لائن دے دی، کرنا کیا ہے زندگی میں، یہ کرنا ہے. اللهم طهر قلبي من النفاق، خدا میرے دل کو دو چہروں سے بچا لے. دو چہرے کیا؟ نفاق کیا؟ نفاق کے اندر کچھ اور باہر کچھ اور، یہ نفاق ہے. اس وجہ سے جو دین کو ظاہر میں مانے اور اندر نہ مانے، اس کو کہتے ہیں منافق. عربی میں جو لفظ ہوا ہے جس سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے وہ نفق ہے. عرب آج کے زمانے کے لوگ نفق کہتے ہیں، اور کوئی اگر دبئی اور وہاں پہ رہا ہو تو نفق کہتے ہیں ٹنل کو، جو ٹنل زمین کے نیچے جاتی ہے پھر دوسری طرف سے نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفق. اور نفق منافق کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منافق کے دل میں بھی ٹنل کھودی ہوئی ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور دکھاتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ عام انسان کے اندر کیسے آتی ہے؟ عام انسان کے اندر سے ایسے آتی ہے کہ اوپر سے دکھاتا ہے کہ کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. تو میں اگر اپنے اوپر لوں تو میں کیا بتاؤں؟ تو مثلا خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں پرہیزگار ہوں اور نہیں، اور میں دکھاؤں کہ میں عالم ہوں اور نہیں ہوں، اور میں دکھاؤں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں اور نہیں ہوں، اور میں دکھاؤں کہ میں اہل بیت کا بڑا چاہنے والا ہوں اور اندر سے نہیں ہوں، اور میں دکھاؤں کہ میں خدا کے حکم کا خیال رکھنے والا ہوں اور اندر سے نہیں ہوں. یہ سب منافقت ہے. فرمایا اللہم طاہر قلبی من النفاق، خدایا میرے دل کو منافقت سے محفوظ کر، طاہر پاکیزہ کر دے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھاوے سے محفوظ کر دے، پاکیزہ کر دے. بہت خوبصورت بات جو اس میں اشارے کے طور پہ ملتی ہے وہ امام نے فرمایا اللہم طاہر، پاکیزہ کر دے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے دل میں منافقت ہے تو وہ گندگی ہے، آلودگی ہے. اب مجھے نہیں معلوم قبر کے اندر برزخ کی زندگی میں اس آلودگی کا مطلب کیا ہوگا، بہت سخت زندگی ہے. امام نے پاکیزگی کہا منافقت نہ ہونے کو. اس کا مطلب ہے اگر دو چہرے انسان کی زندگی میں ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا دل آلودہ ہے. اور آلودہ قلب، البتہ وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دل اور قلب میں کیا فرق ہے. قرآن میں کہیں فؤاد آیا ہے، کہیں پہ قلب آیا ہے، اس دعا میں قلب آیا ہے. قلب کچھ اور ہے، دل کچھ اور ہے. دل سینے میں ہوتا ہے، قلب کہاں ہوتا ہے؟ قلب کا کام کیا ہوتا ہے اصلا؟ یہ جو ہمارا خدا متعال سے کنیکشن ہے جس کے نتیجے میں خدا کی کچھ ریالٹیز ہم تک پہنچتی ہیں، یہ جو جگہ ہے اس کا نام قلب. وہ برین بھی نہیں ہے، وہ ہارٹ بھی نہیں ہے، یہ قلب ہے، یہ روح کا ایک حصہ ہے جہاں پر خدا متعال کی وہ عظیم الشان حقائق ہمارے اوپر اتر سکتے ہیں اگر وہ قلب پاک و پاکیزہ ہو. ایک ایسے مرر کی طرح، ایک ایسے شیشے کی طرح جو صاف ستھرا ہو تو اس میں بہت کچھ نظر آتا ہے، اور اگر صاف ستھرا نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے میرے دل کے اندر منافقت ہوئی تو مجھے اعلیٰ حقائق نصیب نہیں ہوں گے، میری نمازیں بھی مجھے کچھ نہیں دے پائیں گے، میری عبادات بھی مجھے شاید کچھ نہ دے پائیں. اللہم طاہر قلبی من النفاق، خدا میرے سینے میرے دل کو قلب کو منافقت سے محفوظ کرنا. وہ عملی من الریا، اور عمل کو ریاکاری سے. عمل میں ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے عبادتوں کا کچھ اور انداز ہے، تنہائی میں بہت خراب ہے. لوگوں کے سامنے عبادت کرتا ہے تو کچھ اور طریقے سے کرتا ہے، تنہائی میں وہ مزہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کام ریاکاری ہی. چھوٹا سا کوئی اچھا کام کرتا ہے چاہتا ہے میری تعریف ہو، اس کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. اگر کوئی اچھا کام کرے کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو اس کو مزہ نہیں آتا، اس کا مطلب خدا کے لیے نہیں. اگر خدا کے لیے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، پھر ان کی طرح ہوتا ہے. مختصر کروں، اللهم طاهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب، اور خدایا میری زبان کو پاکیزہ کر دے جھوٹ سے. وعيني من الخيانه، اور میری آنکھوں کو خیانت سے. ایزان محترم، اگر مجھ سے کوئی جواب پوچھے کہ مجھے زندگی میں کوئی ایک لائن دے دیں جس پر میں عمل کروں تو میں متقی بن جاؤں، اصحاب امام بن جاؤں، تو میں اس سے کہوں گا اس دعا کو پورا کر لوں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، دل کو منافقت سے بچاؤ، دو انسان مت بنو، اندر سے اتنے اچھے بن جاؤ تمہیں دکھانے میں مشکل نہ ہو. ایک دفعہ کوئی کہتا ہے جب مجھے کوئی آدمی برا لگے تو میں کیا کروں؟ اس سے کہتا ہوں تم مجھے برے لگ رہے ہو. نہیں، میں اس سے کہتا ہوں تمہیں برا لگ کیوں رہا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اتنے برے تو تم بھی ہوگے، پھر تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب، دل کو منافقت سے بچاؤ، عمل کو ریاکاری سے، زبان کو جھوٹ سے، اور آنکھوں کو خیانت سے. آنکھوں کے لیے خیانت کا لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے. میں اس جملے پر اختتام پذیر کروں گا. ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ خدا دوسری زندگی میں بعض کو اندھا اٹھائے گا. تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ کوئی شخص جب اندھا اٹھے گا قیامت کے دن تو کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, خدا ہے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو آنکھ والا تھا. تو فرمائیں گے کہ تمہارے سامنے ہماری نشانیاں تھیں, تم نہیں دیکھتے تھے, اب تم سے آنکھیں چھین لیں گے. خدا نے جو صلاحیت ہمیں دی ہے وہ کسی کام سے دی ہے. اگر وہ ہم نے اس جگہ استعمال نہیں کی اس دنیا میں وہ صلاحیت چھن جائے. تو اس خاطر عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں مجنون محشور ہو جائیں جو انہوں نے عقل کا وہ استعمال نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. کچھ لوگ آنکھوں والے اندھے محشور ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے آنکھوں کو اللہ کی نشانیاں دیکھنے میں استعمال نہیں کیا. اور بدقسمتی سے اس طرح سے زندگی چلے گی. تو یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. میں نے آپ کے سامنے دو دعاؤں کی تشریح کی, اور وہ جو دو دعائیں تھیں ان میں سے پہلی دعا رزق کے بارے میں تھی. اللہم ارزقنی من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا لا تفکرنی الى احد بعده سواک تزیدنی بذالک شکرا و الیک فاقتا و فقرا و بک عمن سواک غنا و تعففا. اور میں نے عرض کیا کہ رزق حلال وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر شکر بڑھاتا ہے, انسان کو بے نیازی کا احساس دیتا ہے, خدا کے سامنے محتاجی کا احساس دیتا ہے. یہ نہ ہو اس کا مطلب ہے رزق نہیں ہے, دولت ہے, یہ پیسہ ہے. اور دوسری دعا جو تھی وہ ہمارے اندر پاکیزگی کے بارے میں تھی. خدا میرے اندر پاکیزگی دے دے. کس چیز کی پاکیزگی؟ قلب کو منافقت سے بچا لے, عمل کو ریاکاری سے, آنکھوں کو خیانت سے, اور زبان کو جھوٹ سے. تو میں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پاکیزہ ہو جاؤں, اور اللہ کی معارف کو انشاءاللہ ایسے ایک جمعے کے دن حاصل کر سکوں. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. کیا کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے جس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہو؟ I will say a few words in English, though my English is not that good, but inshallah. How to get in good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? Living our own life with normal life. If I invite you to go to Qom or Najaf, you can't do this. If I invite you to live with Urafa, Fuqaha, you can't do this. You are living in UK. So, is there any way we could have good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? So I have a very small point, I can say minor point. If you act on it, I think it can be very helpful in having good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And it can change our spirituality, level of spirituality. One of the fundamental objectives of our life is to attain spirituality. We can live with a good body for a few years, but this body will finish after some years. All of us know that. We can't live for more than, for example, 90, 100 years. We have to be ready for another world, and that world is not for our body, it is for our soul. For our spirituality which has to live. So how to attain good spirituality? How to enhance our spiritual being? We have two types of existences. First one is the material one which we see in mirrors. But of course we have another one which is spiritual. And unfortunately most of us could not even feel that existence in their life. And this is where prophets give us guidance, how to feed your spiritual life, how to make it grow as your body is growing. And there is a wonderful thing that your body may decay after some decades, but your spirituality lives forever. But you have to protect it. You can achieve years of objectives in one night, and unfortunately you can lose years of achievements in one night. This is how spirituality works. So is there any way that I do something in a few minutes which could enhance my spirituality? Yes, there is a way. Beside your normal obligations. So you pray 5 times, you keep ethics, morals high, you believe in good beliefs, and then you have this practice, very small one, just for 2 minutes. And you can start with 30 seconds, whatever feasible for you. So what to do? Go into sajda. So your vision will be blocked. You are no more looking at people, you are no more looking at things. You are in sajda. And then what to do? Talk to Allah subhanahu wa ta'ala. Just talk to Him in your own language, whichever you prefer. Speak with your heart. It's not bad if you cry. It is good actually. But there is a problem when you start this thing. First you will wonder what to say. And I normally say this is a very good starting point to tell Allah that how unfortunate I am. I speak for hours to others, and I don't know how to speak and how to talk to my Creator. Though I accept Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un, but how unfortunate. I am from Him, going back to Him, but I don't know Him. If you do this practice, 30 seconds for example, have a stopwatch in your mobile for 30 seconds, don't raise your hand before that. Because shaitan will push you to raise your hand. And you say, no, I will remain there. For 30 seconds initially, then gradually increase that time. 30 seconds, then 50, for example, 1 minute. And up to 2 minutes, or then if you could get the pleasure, then it may take tens of minutes. So you're starting forcefully with 30 seconds. And then talk to Allah subhanahu wa ta'ala, it will give you pleasure, a connection, your heart, your qalb will get connected with Allah subhanahu wa ta'ala, with His spirituality, with His purity, and with His blessings. And then you will feel that, okay, my life is changing. I'm getting better. And that during that conversation, you will confess that, okay, yes, I have done something wrong. For example, that day. My prayers were not good at that day. I feel sorry, I feel ashamed, and I do accept. You got some blessings on that day, you will thank Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, you blessed me. That was a wonderful day. I could do this and that thing. And I want to be thankful to you for all those blessings. So this is a wonderful time. Starting from 30 seconds, you can move ahead with minutes and minutes. And I know all of us, those were blessed with this opportunity. They used to take hours talking to Allah subhanahu wa ta'ala. And we know there were all of us who will spend the whole night in one sajda. Whole night in one sajda. Now, were not they getting pleasure in it? If there was no pleasure, is it possible for them to stay in one sajda for a whole night? Obviously, not possible. So there is something in it. And this is the missing part of this world. People are getting confused actually. They don't know what they are missing. They have everything, but they feel they don't have anything. That is the problem. We are created on spirituality. If we lose that, we lose everything. So inshallah, by practicing this very small point, we can move ahead and we can have inshallah, very good development in myself. I can assure you with my experience, a bit of that, that if someone practices this point for even a week, that person can feel the difference. Sure. Yesterday I told the point, it was in Urdu, and I said that whenever you want to do anything, ask your imam, ask yourself, will it make my imam happy or not? If he will be happy, I will do that. Otherwise, I will never do this. Or at least ask yourself, will it make him annoyed? If he is annoyed, he is not happy, then I am not going to do this. So, different level of achievements can be done through these simple points, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. And then I will recite all the names of Masumin inshaAllah. So we will work in Masumin ke naam hua taki inshaAllah unki barkat se hamari zindagiyan munawwar hon. Allahumma salli ala sallim wa sallim ala Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلى الله عليه وعلى سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء صلى الله عليه وعلى إمام الحسن المجتبى حجة الله على الخلق عليه وعلى أبا عبد الله بن حسين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلى وسلم على الإمام علي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي المبارك وجعفر بن محمد بن الصادق ومسد جعفر بن الدار وعلي بن سرد المقضى ومحمد بن علي التقي الجلال بخير محمد بن نبي الهادي والحسن بن علي الزكي الاسكري والرجل بن الحسن العسكري صلى على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد الذي ببقائه مطلت الدنيا وبجنده رزق الوراء وبوجوده سبقت الارض والسماء وبه يملا الله فرز قسطا وعدا كما ملأت به الجنة وجنة على صلاة الإقرار بدون مبارك مبارك فرما ان کے رستے میں ان کے عوام انسان کی تلاقی دفاع فرما ان کے دشمنوں کا دشمن آبود فرما ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما نسل والی نسل قائم کر ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والے میں قرار فرما اے پاک رب العالمین اس زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين
أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله